الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سعد بن ابی وقاص صدی اللہ عنہ کا جو ہمارا پچھلا حصہ باقی رہ گیا تھا اسے ہم آج کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہم سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارینا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ الحمدللہ ہم سعد بن ابی وقاص صدی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور ان کی زندگی کے درخشاں پہلو کو ہم نے دیکھا، جو کہ بہت ہی زیادہ شجاعت اور بہادری سے بھرے پڑے ہیں ان کی زندگی کے واقعات، اور اللہ کرے کہ آج ہمارے نوجوانوں میں بھی یہی اثر پیدا ہو. اور پچھلی دفعہ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ مدائن کو جب انہوں نے فتح کیا، اور مدائن جب ایوان کسرا میں وہ پہنچے، اس زمانے میں جو بادشاہ کے محل ہوتے تھے وہ ایوان کسرا کہلاتے تھے، تو ایوان کسرا میں جب وہ پہنچے تو وہاں کی جو چیزیں تھیں، جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا کہ اتنی نوادرات وہاں پر موجود تھیں کہ جس کو دیکھ کر آنکھیں دنگ رہ گئیں، لیکن سبحان اللہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تربیت یافتہ تھے، ان کے اوپر یہ دنیاوی ساز و سامان کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اور انہوں نے اس دنیاوی ساز و سامان کو نہ کوئی اہمیت دی نہ اس کی محبت انہوں نے اپنے دلوں میں بٹھائی. اسی بنا پر انہوں نے سب سے پہلے وہ نماز یعنی شکرانہ نماز پڑھی، بے ساختہ ان کی زبان پر قرآن کی آیت جاری ہوئی، اور انہوں نے بیت المال میں وہ تمام وہاں کا جو سپاہیوں کا حصہ نکال کر باقی تمام مال انہوں نے مدینہ بھجوا دیا بیت المال کے لیے. اور عمر رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر سوچا کہ سبحان اللہ، کیسی ایمانداری اور کیسی امانت داری تھی ان لوگوں میں کہ ایک ایک چیز انہوں نے بھجوا دی. یہ ہمارے مسلمان اسلاف تھے، جو ہمارے پہلے کے لوگ تھے، جن کے اندر امانت داری، دیانت داری اور ایمان بہت ہی، یعنی دیکھا جائے تو ان کے اندر یہ تمام خوبیاں بدرج اتم موجود تھیں، جو کہ ایک مسلمان ایک مومن میں ہونی چاہیے الحمدللہ. جب یہ لوگ وہاں مدائن میں رہنے لگے، اور وہاں پر سعد بن ابی وقاص صدی اللہ عنہ نے بہت سارے رفاہ عامہ کے کام کیے، یعنی جو کہ شہریوں کو سہولت پہنچانے کے لیے، مدائن ہی میں انہوں نے اپنا جائے مقام بنا لیا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو وہیں کا امیر بھی بنا دیا تھا مدائن کا. کہا جاتا ہے کہ وہاں پر وہ اپنے فرائض منصبی بہت بہترین طریقے سے ادا کرتے رہے، عدل وہ کرتے تھے، رعایا ان کی بہت احسان مند تھی، یعنی جو عوام تھے، جو لوگ تھے، وہ ان کے بہت احسان مند تھے، اور ان کے اس قدر، یعنی ان کا جو پاکیزہ کردار تھا، اس کو دیکھ کر لوگ ان کے بہت زیادہ گرویدہ ہو گئے. انہوں نے وہاں پر سب سے پہلے علاقے کی جو زمین ہوتی ہے، زمین کی پیمائش کروائی، اس علاقے میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کی مردم شماری کی، اور جن لوگوں کی زمینیں تھیں ان کا اس پر قبضہ برقرار رکھا، اور جو مستحق لوگ تھے ان کو مزید زمینیں انہوں نے دی. پھر وہاں پر جو مالیات کے جو مالیات کا جو نظام تھا، اور جزیے کا جو منصفانہ قانون تھا، وہ انہوں نے وہاں پر وضع کیا، اور بہت سارے ایسے کام کروائے جس کی وجہ سے وہاں پر، یعنی مدائن میں، بہت ہی زیادہ امن و امان اور خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا. اور ان کا جو حسن انتظام تھا، یعنی ان کی جو تدبیریں تھیں ماشاءاللہ، ان کے جو آئیڈیاز تھے، اس کی وجہ سے بہت ہی بہترین وہاں پر انتظام ہونے لگا تمام چیزوں کا. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ صرف ایک سپہ سالار ہی نہیں بلکہ ایک بہت ہی بہترین گورنر بھی ثابت ہوئے. جب مدائن میں وہ لوگوں کا قیام کو کچھ عرصہ گزر گیا، تو ان کو محسوس ہوا کہ وہاں کی آب و ہوا مسلمانوں کو راس نہیں آئی ہے، اور انہوں نے یہ بات عمر رضی اللہ عنہ کو لکھ کر بھیجی. تو عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے ان کو ایک خط ملا کہ ایسا کریں کہ کوئی مناسب جگہ تلاش کر کے، جہاں کی آب و ہوا مناسب لگتی ہو، وہاں پر ایک نیا شہر آباد کریں جہاں کی آب و ہوا خوشگوار ہو. تب سعد بن ابی وقاص نے 17 ہجری میں کوفہ کا شہر آباد کیا، اور دار العمارت بھی مدائن سے کوفہ شفٹ کر دیا انہوں نے، یعنی جو اس اسٹیٹ کا سمجھیں دار الخلافہ ہونا چاہیے، دار العمارہ ہونا چاہیے، وہ انہوں نے مدائن سے شفٹ کر کے کوفہ میں کر دیا. تو یہ کوفہ جو شہر آباد ہوا, ایکچولی عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر سعد بن ابی وقاص نے ہی اس کو آباد کیا. یعنی یہاں پر بالکل ڈیزرٹ تھا اور یہ شہر مسلمانوں نے آباد کیا ماشاءاللہ. پھر وہاں آ کر انہوں نے بہت زیادہ کام پر توجہ دی اور اس شہر میں نہریں کھدوائیں, جگہ جگہ پانی کا انتظام کروایا, پل یعنی بریجز بنائے, مسافر خانے بنائے, اور کئی ایسے مکاتب یعنی ایسے مدارس یا ایسے مکتب انہوں نے کھولے جہاں پر پڑھانے کا انتظام تھا. اور یہ انہوں نے اپنے ذاتی سرمایہ سے کیے کہا جاتا ہے, کیونکہ مال غنیمت میں سے ان کو بہت کچھ حصہ ملا تھا, ظاہر سی بات ہے وہ خود سے پسالار تھے. تو انہوں نے اپنے ذاتی مال سے ایسے مکتب ایسے مدارس قائم کیے جہاں پر تعلیم کا انتظام ہو. فوج میں تنخواہ تقسیم کرنے کا انہوں نے بہت ہی بہترین انتظام کیا, اور فوج کے لیے جو سامان کی ضرورت ہوتی ہے اس کا بھی انہوں نے انتظام کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہترین منتظم تھے ماشاءاللہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا تھا. لیکن ان کے اسی طرح سے اچھے انتظام سے کچھ لوگ جلنے بھی لگے, اور اس بنا پر کچھ لوگوں نے ان کی کمپلین کر دی اور عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر شکایت کی کہ سعد بن ابی وقاص صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھتے ہیں, استغفر اللہ, نہ صحیح طریقے سے نماز پڑھاتے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ کو تحقیق کے لیے بھیجا. جب کہا جاتا ہے کہ محمد بن مسلمہ جا جا کر ہر جگہ پوچھنے لگے تو کسی مسجد میں کسی نے ان کے خلاف کوئی گواہی نہیں دی. لیکن ایک جگہ ایک مسجد میں ایک شخص اٹھا اور اس نے اٹھ کر کہا کہ سعد رضی اللہ عنہ یہ دراصل نماز صحیح نہیں پڑھاتے, یا اس میں نعوذ باللہ خیانت کرتے ہیں, یا اس طرح کا اس نے کچھ ان کے اوپر الزام لگایا, اور یہ جھوٹا الزام تھا, اس میں کوئی صداقت نہیں تھی, انہیں غلط بیانی سے کام لیا گیا تھا. جب تحقیق کروائی گئی تو یہ الزام بالکل ہی بے بنیاد نکلا, یعنی جھوٹا الزام تھا. اس کے باوجود بھی پھر انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو وہاں سے بلا لیا, اور جب یہ الزام بے بنیاد ثابت ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ کو دوبارہ کہا کہ جاؤ اور وہاں کے گورنر بن جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو بالکل ریجیکٹ کرتا ہوں اس آفر کو, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں کے لوگ مجھے نماز پڑھانے میں امانت دار نہیں سمجھتے تو کیا میں وہاں کی گورنر ہی قبول کر لوں, تو کسی اور معاملے میں کیسے مجھے امانت دار سمجھیں گے. اور پھر انہوں نے گورنر سے بالکل ہی وہ سبکدوش ہو گئے اور انہوں نے وہ عہدہ نہیں لیا. لیکن اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چونکہ ان کے بارے میں ایک اور ہمیں روایت ملتی ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ مستجاب الدعوات تھے. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی بات پر یہ دعا دی تھی اور ان کی دعا بھی قبول ہوئی تھی. کہا جاتا ہے ان کی جو خوبیاں تھیں اور ان کو جو بلیسنگز ملے تھے اس میں ایک یہ بھی تھی کہ آپ نے ایک موقع پر ان کے حق میں دعا فرمائی تھی اللہ کے رسول نے, اور آپ نے فرمایا کہ اللہم اجب دعوتہ وسدد رمیہ, کہ الہی اس کی دعا قبول فرما اور اس کی تیر افغانی درست رہے, یعنی تیر اندازی صحیح رہے. تو اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے ان کے خلاف گواہی دی تھی اور جھوٹی گواہی دی تھی تو اس وقت سعد رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے لیے بد دعا کی, اور وہ مشروط تھی بد دعا. انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ, اگر یہ الزام جھوٹا ہے اور یہ کہنے والا اپنی بات میں غلط ہے تو اس کو لمبی عمر دے اور لوگ اس سے عبرت حاصل کریں, اس کو فتنوں میں ڈال دے. کہا جاتا ہے کہ وہ شخص جس نے ان کے خلاف گواہی دی تھی اور جھوٹی گواہی دی تھی کہ یہ نماز برابر نہیں پڑھاتے ہیں یا کچھ خیانت کرتے ہیں, تو کہا جاتا ہے کہ وہ شخص بہت دنوں تک زندہ رہا, اور جب لوگ اس سے پوچھتے یعنی وہ راستے میں کھڑے رہ کر, کہا جاتا ہے وہ اندھا ہو گیا تھا اور راستے میں کھڑے رہ کر وہ لوگوں سے مانگا کرتا تھا, جب لوگ اس کے بارے میں پوچھتے تو وہ کہتا تھا کہ یہ سعد کی بد دعا ہے جو مجھے لگی ہے. اور سعد مستجاب الدعوات تھے, یعنی اس نے خود گواہی دی. ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ان کی کچھ ناچاکی ہو گئی, اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کچھ ان سے مانگ رہے تھے, ان کی خود کی ہو سکتا ہے کوئی بات ہو, بہرحال تو کچھ ناچاکی ہو گئی. تو سعد رضی اللہ عنہ کو تھوڑا غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں. تو عبداللہ بن مسعود بہت زیادہ ڈر گئے اور کہنے لگے کہ میں واپس چلا جاتا ہوں, تو میرے لیے بد دعا نہ کرنا. بہرحال وہ واپس چلے گئے, اور اسی بنا پر عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کو جو گورنری دی گئی تھی تو عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو پھر وہ واپس لے لی. تو بہرحال جب ان پر نماز صحیح نہ پڑھانے کا الزام لگایا گیا, اور جب ان سے پوچھا گیا کہ سعد تم کس طرح نماز پڑھاتے ہو تاکہ ان لوگوں کو شکایت کیوں پیدا ہوئی, تو سعد نے جواب دیا کہ پہلی دو رکعتوں میں لمبی صورتیں پڑھتا ہوں اور آخری دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ اے ابو اسحاق, مجھے تم سے یہی توقع تھی, یعنی تم صحیح کرتے ہو, کہ جو ان کا طریقہ کار تھا وہ صحیح تھا. مطلب اب واپس انہوں نے اس عمارت پر واپس بھیجنا چاہا, لیکن اب سعد رضی اللہ عنہ نے وہاں پر جانا گوارا نہیں کیا. تو بخاری میں یہ واقعہ, بہت ہی طویل روایت اس کی موجود ہے, جب یہ واقعہ پیش آیا کہا تھا کہ جس شخص نے ان کے خلاف گواہی دی تھی اس کا نام اسامہ بن قتادہ تھا اور اس کی کنیت ابو سعدہ تھی, اس نے کہا کہ تم ہم کو قسم دے کر پوچھو تو سنو کہ سعد فوج کے ساتھ نہیں جاتے تھے، تقسیم میں مساوات نہیں برتتے تھے، مقدمے میں عدل نہیں کرتے تھے۔ اس نے یہ مزید الزامات لگائے تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تین چیزوں کی دعا کرتا ہوں، الہی اگر تیرا یہ بندہ دروغ گو یعنی کاذب ہے اور محض ریا کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر دراز کر، فقر طویل کر اور اسے فتنوں کا نشانہ بنا۔ جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بعد میں جب اس اسامہ بن قتادہ سے پوچھا جاتا تھا وہ کہتا تھا میں بہت ضعیف العمر ہوں اور فتنوں میں مبتلا ہوں، مجھ پر سعد کی بددعا پڑی ہے۔ عبد الملک کا بیان ہے کہ میں نے ایک عرصے کے بعد اسامہ کو دیکھا، اس کے پپوٹے کبرسنی کی وجہ سے آنکھوں پر لٹک آئے تھے، اتنا بوڑھا ہو گیا تھا اور اس کو راستے میں لڑکیاں چھیڑا کرتی تھیں۔ بخاری میں ہی یہ موجود ہے۔ کچھ دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ کے مخالفین میں بنو اسد پیش پیش تھے اور ان کی شکایت یہی تھی کہ سعد اچھی طرح نماز نہیں پڑھا سکتے۔ بہرحال یہ سب غلط ان کی شکایتیں تھیں اور یہ جھوٹی شکایتیں تھیں، جس کی بنا پر ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ شخص جس نے الزام لگایا تھا وہ ان کی بد دعا کی وجہ سے زندگی بھر پریشان حال رہا۔ بہرحال یہ ان کی خوبیاں تھیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی، اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان سے جو احادیث مروی ہیں، بہت زیادہ احادیث تو نہیں ہے لیکن پھر بھی بہت ساری احادیث ان سے ہیں اور بہت اہم اہم احادیث ان سے روایت کی گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ان کو جب وہ گورنری سے ہٹائے گئے تو انہوں نے عقیق نامی ایک زمین پر جو کہ مدینہ سے باہر کی جانب تھی، اپنی زمینوں پر وہاں کاشت کرنا شروع کر دی اور وہیں ایک طرف گوشہ تنہائی میں زندگی گزارنے لگے۔ ایک دفعہ ان کا بیٹا آیا، جس وقت خلافت کے لیے آپس میں مسئلے چل رہے تھے جیسے معاویہ رضی اللہ عنہ وغیرہ تھے، تو ان کا بیٹا آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ ابھی خلافت کے لیے جائیں تو آپ کا بھی نمبر لگ سکتا ہے اور آپ کو بھی خلافت مل سکتی ہے، آپ یہ گوشے تنہائی میں زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ تو انہوں نے اپنے بیٹے کے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، سعد بن ابی وقاص بہت ناراض ہوئے اپنے بیٹے سے اور اس کی چھاتی پر سینے پر ہاتھ مار کر کہا کہ خاموش، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ اللہ تعالی متقی غنی مخفی بندے کو محبوب رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو یہاں پر سعد بن ابی وقاص نے فتنوں کے زمانے میں گوشے تنہائی اختیار کر لی تھی اور وہ وہاں سے نکلتے نہیں تھے، ایون جب جنگ جمل ہوئی تب بھی وہ باہر نہیں آئے، جب جنگ صفین ہوئی تب بھی وہ باہر نہیں آئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ کیوں نہیں آئے اور آپ نے میرا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تو ان کا جو جواب تھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں ایسے شخص کو چھوڑ دوں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اللہ کے رسول کو چھوڑ کر مدینہ کا والی مقرر کر کے گئے تھے علی رضی اللہ عنہ کو، تو علی رضی اللہ عنہ کو یہ بات مناسب نہیں لگی منافقوں کے کہنے پر اور وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ تمہارا میرے ساتھ وہ تعلق ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، البتہ میرے بات نبوت نہیں ہے۔ تو امیر معاویہ کو انہوں نے کھلم کھلا یہ بات بتائی کہ آپ پر علی رضی اللہ عنہ کو ترجیح حاصل تھی۔ یعنی جب یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک دفعہ میرے معاویہ سعد رضی اللہ عنہ سے ملے اور کہا کہ آپ ابو تراب کی مخالفت کیوں نہیں کرتے؟ تو سعد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، تم جو یہ کہتے ہو تو تین باتیں ہیں جو رسول اللہ نے ان کے بارے میں فرمائی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میں علی کو برا نہیں کہہ سکتا، اگر ان تین باتوں میں سے ایک بھی مجھے حاصل ہو جائے تو یہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہو۔ سبحان اللہ، پھر انہوں نے یہ والا واقعہ کہا۔ پھر دوسری بات وہ کہنے لگے کہ جنگ خیبر کے دن میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آج میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے اور اس کو اللہ اور اس کا رسول بھی دوست سکتے ہیں، اور جب اللہ کے رسول کا یہ ارشاد ہم نے سنا تو ہم اپنی گردنیں اوپر اٹھانے لگے کہ شاید اللہ کے رسول ہمیں چنے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کہاں ہے اور آپ نے جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو بہتری حاصل ہے۔ اور تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ جب وفد نجران آیا تھا اور اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میرے اہل بیت آؤ اور ہم دعا کریں ان کے خلاف، بد دعا کریں، آیت مباحلہ جب نازل ہوئی تھی، اس وقت اللہ کے رسول نے علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا اور فرمایا کہ اللہ یہ میرے اہل ہیں، تو لہٰذا میں کیسے پھر علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کر سکتا ہوں؟ تو یہ جواب سن کر کہا جاتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کے معترف تھے اور دل سے ان کے مداح تھے، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے علی رضی اللہ عنہ کے فوراً بیعت کر لی تھی۔ بہرحال پھر وصیت ان کی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں آخر وقت میں یہاں سے نکلنا نہیں چاہتا، اور بہت زیادہ آخر میں انہوں نے وفات پائی، 55 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ وفات سے چند دن پہلے انہوں نے اپنے مال کی زکات نکالی جو 5,000 درہم تھی. یہ تمام رقم انہوں نے والی مدینہ کے پاس بھجوا دی اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ جو غزوہ بدر میں میں نے اونی کپڑے پہنے تھے اسی میں مجھے دفن کر لیا جائے. اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے لحد کھودنا, کچی اینٹیں نصب کر دینا جیسے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کیا گیا تھا. اور پھر ان کی وفات ہو گئی. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی عمر 80 سال تھی اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 88 ایئرز تھی. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. پھر ان کا جنازہ جب مدینہ لے جایا گیا تو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے کہا کہ ہم بھی ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھیں گے, لہٰذا یہاں لے کر آیا جائے. عائشہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ اس وقت حیات تھی اور ان کو بھی سخت صدمہ پہنچا تھا, تو ان کی خواہش تھی کہ رسول اللہ کے اس محبوب اور جانسار ساتھی کا جنازہ مسجد نبوی میں لایا جائے تاکہ وہ بھی اپنے حجروں میں نماز جنازہ پڑھ سکیں. لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھلا جنازہ مسجد میں کیسے لایا جائے اور یہ صحیح نہیں ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس بات پر کہا تھا کہ لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس پر کس قدر جلد اعتراض کرنے لگتے ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیدہ کی نماز جنازہ مسجد میں نہیں پڑھائی تھی؟ تو لہٰذا پھر نماز جنازہ مسجد میں پڑھائی گئی اور جنازے کو مسجد میں لایا گیا اور دونوں امہات المومنین نے بھی نماز جنازہ پڑھی. اس وقت کے جو والی مدینہ تھے انہوں نے نماز پڑھائی. مروان بن حکم, ان کی اولاد کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ شادیاں کی, تقریباً 10 کا ذکر ہم کو ملتا ہے 10 بیویوں کا. اور اولاد ان کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 18 لڑکے تھے اور 18 ہی یا 17 ہی لڑکیاں تھیں. ماشاءاللہ کثیر العیال تھے, یعنی بہت زیادہ اولاد تھی ان کو. ان کا ذریعہ معاش پہلے وہی تیر بنانا تھا, بچپن سے وہ وہی کام کرتے تھے. بعد میں اسلام کی خاطر انہوں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا تھا. بعد میں انہوں نے پھر کھیتی باڑی کی اور ظاہر سی بات ہے بدری صحابی تھے اور ہر جنگ میں شامل رہے, لہٰذا انہیں مال غنیمت بھی بہت ملا تھا, اسی سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا. ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں. ان کو ہم سب جانتے کہ وہ ہر غزوے میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہے, ان کو جنتی ہونے کی بشارت ملی باقاعدہ نام لے کر. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شیب ابی طالب نے اللہ کے رسول کے ساتھ رہے, پہلے وہ صاحب ہجرت ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں خون بہایا. پھر اولین مہاجرین کا جو دستہ تھا اس میں یہ بھی شامل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو مرد صالح کا عظیم لقب ملا. اصحاب بدر میں سے تھے اور غزوہ احد میں ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور اس قدر تیزی سے تیر چلائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ تیر چلا اے سعد, میرے ماں باپ تجھ پر قربان. یہ فضل کسی اور کو حاصل نہیں ہوا. اور ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ بدری صحابہ کا بہت زیادہ درجہ ہے اور وہ بدری صحابی بھی تھے. پھر مستجاب الدعوات تھے, یعنی ان کی دعا قبول ہوتی تھی. اصحاب شجرہ میں سے تھے اور ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے شفا کی دعا کی تھی. اللہم اشفی سعدن و اتمم لہ ہجرتہ, کہ اللہ تعالیٰ سعد کو شفا دے اور اس کی ہجرت کو مکمل فرما. بہرحال ان کے بہت سارے فضائل اور مناقب ہیں. ان کی روایت احادیث جو انہوں نے روایت کی ہیں وہ بھی بہت ساری ہیں, لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان تمام احادیث کو یہاں پر رکھ سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بے انتہا محبت تھی اور اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتے تھے. اتباع سنت میں وہ سب سے زیادہ آگے تھے, یعنی ایون نماز میں بھی, جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے ویسے ہی وہ نماز پڑھتے تھے. اور دینی غیرت ان کو بہت زیادہ تھی, یعنی دین کی بنا پر وہ بہت کچھ کرنے کے لیے تیار تھے اپنے دین کو بچانے کے لیے. پھر تحمل ان کے اندر بہت زیادہ تھا, یعنی جتنی مصیبتیں ان سب مصیبتوں کو انہوں نے بہت ہی زیادہ صبر اور برداشت سے اس کو پورا کیا. زہد و تقوی میں بہت آگے تھے. کہا جاتا ہے کہ بہت ہی زیادہ وہ پاکیزہ اور پارسا تھے. ساری عمر کبھی کسی مالدار آدمی سے کوئی ہدیہ یا تحفہ قبول نہیں کیا, کبھی کوئی ایسا لقمہ نہیں کھایا جس کے پاک ہونے میں ذرا بھی شبہ ہو. غیبت کو سخت ناپسند کرتے تھے اور کسی کو اجازت بھی نہیں دیتے تھے کہ ان کے سامنے کسی دوسرے مسلمان کی غیبت کی جائے. ہمیشہ لوگوں کو حق گوئی کی تلقین کرتے تھے اور ریاکاری سے بچنے کی ہدایت کرتے تھے. اکثر کہا جاتا ہے کہ بازار چلے جاتے اور دکانداروں کو پورا توڑنے اور پورا ناپنے کی ہدایت کرتے تھے. کہتے تھے کہ میں نے رسول اکرم سے سنا ہے کہ خائن لوگ قیامت کے دن ذلیل و خوار ہوں گے. پھر بہت زیادہ عبادت گزار تھے. حارث بن عبداللہ جو سعد کی خدمت میں 10 برس تک رہے, وہ کہتے ہیں کہ سعد رضی اللہ عنہ بہت ہی زیادہ متقی اور زاہد تھے. قائم اللیل اور صائم النہار تھے, یعنی بہت زیادہ طویل قیام کرتے تھے رات میں نماز کے لیے اور روزے رکھتے تھے. اور جس وقت فتنے ظہور پذیر ہو چکے تھے عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں, تو اس وقت انہوں نے گوشے تنہائی اختیار کر لی تھی جہاں پر وہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے. ان کے بیٹے عمر بن سعد نے ان کو گوشے تنہائی سے نکلنے کے لیے کہا اور خلافت کا دعویٰ کرنے کی ترغیب دی, تو وہ ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ میرے بعد ایک فتنہ برپا ہوگا جس میں سونے والا بیٹھنے والے سے, بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے, اور کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا. ان کی طبیعت بہت زیادہ عبادت کی طرف بہت زیادہ مائل تھی، اور وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کے رسول نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی ہوتی کہ ٹھیک ہے مسلسل روزے رکھتے رہو، مسلسل نماز پڑھتے رہو رات میں، اور مسلسل یہ کسی عورت سے نکاح نہ کرنا، تو ہم بھی ویسے ہی بن جاتے. یعنی بہت زیادہ عبادت کی طرف ان کا رجحان تھا، غنا بہت زیادہ تھا ان کے اندر، یعنی بے پرواہی تھی لوگوں کے مال سے، یعنی ان کو مال کی کوئی خواہش نہیں تھی. قناعت بھی ان کے اندر بہت زیادہ تھی، یعنی جتنا مل گیا اس پر قناعت کرنے والے تھے. شجاعت اور بے خوفی ان کا خاص وصف تھا، یعنی اسی بنا پر ان کو شہر سوار اسلام کہا گیا ہے، ان کی بہادری، ان کی شجاعت اور غیرت دینی کی بنا پر. تو شہر سوار اسلام ان کا لقب ان کو صحابہ نے ہی دیا، اور اس کا ہم دیکھ بھی چکے ہیں جنگی عہد میں کہ کس قدر تیزی سے وہ تیر چلا رہے تھے. تواضع اور انکساری ان کے اندر بہت زیادہ تھی، ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے. کہا جاتا ہے کہ جب کبھی وہ دیکھتے راستے میں کہ کوئی ضعیف ہے، کوئی بیمار آدمی ہے، وہ وزن اٹھایا جا رہا ہے یا اس کو تکلیف ہے، تو وہ اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرتے تھے. یعنی ان کا اتنا بڑا عہدہ، درجہ، رتبہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کی مدد کرنے سے چوکتے نہیں تھے، اور ہمیشہ کوئی بڑے یا ضعیف لوگ ہوتے اور ان کے پاس وزن ہوتا، ان کا وزن آگے بڑھ کر وہ خود اٹھا لیتے تھے. پھر مریض کی عیادت کے وہ بہت شوقین تھے. کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا فوراً اس کی عیادت کے لیے چلے جاتے تھے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا جب آخری وقت تھا تو ان کی عیادت کے لیے گئے. پھر دقت قلب ان کے اندر بہت زیادہ تھی، یعنی بہت زیادہ نرم دل تھے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سعد رضی اللہ عنہ میں شجاعت اور لطافت طبع کے ساتھ رقت قلب بھی تھی. عبد الرحمن بن عوف فوت ہوئے تو سعد بھی ان کے جنازے میں شریک تھے، اور ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ علم و فضل کا پہاڑ جل بسا، اور اشکبار ہو کر فرماتے یہ فانی زندگی جلد ختم ہونے والی ہے اور ہم دنیا کی لذتوں میں مشغول ہیں. ایثار ان کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا تھا، فیاضی بھی بہت زیادہ تھے، انفاق فی سبیل اللہ میں بہت آگے تھے. جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ کوفہ جب شہر آباد ہوا تو اس وقت انہوں نے اپنے ذاتی خرچ سے سپاہیوں کی ضرورتوں کا خیال رکھا. کوئی اگر شہید ہو جاتا تو اس کے ذمے اگر کوئی قرض ہوتا تو وہ اپنے جیب سے اس کا قرض ادا کرتے تھے. ماشاءاللہ ضعیفوں کی مدد کرتے تھے، دوسروں کی ضروریات کو پورا کرتے تھے بھلے ہی اپنی ضرورت پوری نہ ہو. اور رفاہ عامہ کے کام انہوں نے بہت زیادہ کیے، کنویں کھدوائے، مسافر خانے بنوائے، ایسے کام انہوں نے بہت کروائے جس سے لوگوں کی تکلیف دور ہو اور لوگوں کو آرام اور خوشحالی ملے. کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی تکلیف دور کرنے میں وہ بہت پیش رہتے تھے، اور لوگوں کو خوش کرنے کی فکر کرتے تھے کہ لوگوں کی تکلیف دور ہو جائے. تو یہ ان کے فضائل اور خوبیاں تھیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہی توفیق دے کہ ہم بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے بنیں، اور ان کے جیسی خوبیاں ہمارے اندر بھی آئیں. تفقہ سے دین بھی ان کے اندر بہت زیادہ تھا، یعنی دین کو سمجھنا ان کے اندر بہت، یعنی دین کو سمجھنے کی استعداد ان کے اندر تھی ماشاءاللہ. اور اسی بنا پر بہت ساری احادیث بھی ہم کو ان کی ملتی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی تھی. تو یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے، جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فدا کا امی و ابی، کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو، اے سعد تیر چلا. اب انشاءاللہ ہم لوگ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے. سعید بن زید کی طرف آنے سے پہلے ہمیں ان کے والد کے بارے میں پڑھنا ہوگا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں بہت ہی کم ان کے بارے میں روایت ہمیں ملتی ہے، یعنی بہت کم مواد ہے سعید بن زید کے بارے میں. اور ایون آج ہمارے مسلمانوں میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ عشر مبشرہ کہیں تو آپ کو بہت سارے لوگ نام لے دیں گے عشر مبشرہ میں سے. ایون اگر کچھ لوگ یہ بھی کہ یعنی کسی کو بھول بھی جائیں، جیسے سعد بن ابی وقاص ہے، یا عبد الرحمن بن عوف ہے، یا ابو عبیدہ بن جرہ ہیں، ان کو بھول بھی جائیں تو آپ ان کو یاد دلائیں تو کہیں کہ ہاں یہ نام تو میں بھول گیا تھا، یہ بھول گئی تھی. لیکن سعید بن زید کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ یہ بھی عشر مبشرہ میں سے ہیں، اور سابقون الاولون میں سے ہے، بلکہ فرسٹ بیچ میں سے ہے. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کا جو بیچ تھا اسی میں سے سعید بن زید بھی ہیں. بہت ہی شروع میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور یہ عشر مبشرہ میں سے ہیں. ان کو بھی مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی. اور یہ دراصل اپنے والد کی وجہ سے اور زیادہ مشہور ہیں. ان کے جو والد تھے ان چار حنفاء میں سے تھے، اور یہ حنفاء کون ہوتے ہیں؟ حنفاء وہ لوگ کہلاتے ہیں جو کہ جس زمانے میں کوئی نبی نہیں تھا لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ توحید پر قائم رہے، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرنے والے لوگ. حالانکہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کس طریقے سے عبادت کرتے تھے، لیکن ان کو یہ بات معلوم تھی کہ ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں کرتے تھے، لہٰذا یہ وہ لوگ تھے جو کہ شرک نہیں کرتے تھے. اس میں سب سے پہلے نمبر پر زید بن عمرو بن نفیل، سعید بن زید کے یعنی سعید کے والد زید بن عمرو بن نفیل، ٹھیک ہے. دوسرے عثمان بن حویرث، تیسرے عبید اللہ بن جہش جو کہ آپ کے پھوپھی کے بیٹے تھے، اور چوتھے ورقد بن نوفل۔ یہ چار لوگ تھے جو کہ حنفا کہلاتے ہیں، جس میں سے دو لوگوں نے کرسچینٹی قبول کر لی تھی، عثمان ابن حویرث نے اور عبید اللہ بن جہش نے، جبکہ ورقہ ابن نوفل کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تورات لکھا کرتے تھے عبرانی زبان میں، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کرسچینٹی قبول کر لی تھی۔ لیکن وہ بھی حنفا میں سے تھے، وہ ایک اللہ کو مانتے تھے اور نبوت کے قائل تھے، شرک سے بیزار تھے۔ زید بن عمر بن نوفل کے بارے میں آتا ہے جو کہ سعید رضی اللہ عنہ کے والد تھے، یہ اکیلے واحد ایک امت کی طرح اٹھائے جائیں گے۔ مسند احمد اور طبرانی میں ایک صحیح حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ایک دفعہ سعید رضی اللہ عنہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ کیوں؟ کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ اور سعید دونوں کزن تھے، کزن برادر۔ تو وہ دونوں آتے ہیں اور سعید بن زید پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میرے والد کے بارے میں کیا ہوگا، یعنی میرے والد کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے انہیں جنت میں دیکھا ہے، یعنی وہ جنت میں ہیں، اور آخرت میں وہ ایک اکیلے تنہا امت اٹھائے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دین حنیف کے قائل تھے۔ اور ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے ابن اسحاق کی، اور انہی کے خاندان کے جو غلام تھے، زید ان کا نام تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب زید نے، یعنی زید بن عمرو بن نوفل، کئی شہر اور کئی بڑے بڑے ملک گھوم کر آ گئے، وہ روم گئے، وہ ایران گئے، وہ شام گئے، سیریا گئے، بہت جگہ گئے، جارڈن گئے، اور وہاں سے وہ معلومات کر کے آتے تھے، لیکن انہوں نے کرسچینٹی کو بھی ریجیکٹ کر دیا اور یہودیت کو بھی ریجیکٹ کر دیا، اور کہا کہ یہ سب پولیٹڈ ہے، یعنی اس میں سب ملاوٹ ہو گئی ہے، یہ صحیح دین نہیں ہے۔ اور وہ انتظار میں تھے، تو وہاں جا کر انہوں نے معلومات کی، وہاں کے جو مونگ تھے یا پھر وہاں کے جو کرسچنس جو مذہبی پیشوا تھے، ان سے انہوں نے معلومات کی۔ ان لوگوں نے ان سے کہا کہ جس نبی، یعنی آپ جس دین کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے لیے ایک نبی آنے والا ہے، اور آپ واپس جائیے، وہ عرب میں ہی نبی کا ظہور ہوگا، آپ وہیں واپس جائیے اور اس نبی کا انتظار کریے۔ تو جب یہ واپس آئے وہاں سے، تو انہوں نے اپنے غلام سے، جو کہ ان کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، ان سے کہا کہ مجھے لگتا ہے، مجھے امید نہیں ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں جب وہ نبی کا ظہور ہوگا، تو جب بھی وہ نبی کا ظہور ہو اور وہ یہ عرب میں سے ہو، تو اس کو پلیز میرا سلام کہنا۔ اور کہا جاتا ہے کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے، جن سے انہوں نے بات کہی تھی، ان کا نام ربیہ بن عامر تھا، عامر بن ربیہ یا ربیہ بن عامر تھا، میں اس وقت بھول رہی ہوں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا سلام پہنچایا، اور اللہ کے رسول نے ان کے سلام کا جواب بھی دیا، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں نے انہیں جنت میں دیکھا ہے۔ ایک اور واقعہ ہمیں ان کا ملتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ینگ تھے، نوجوان سے تھے، اور یہ بھی وہاں کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ قریش نے ان کو کوئی گوشت پیش کیا، کوئی ہدیہ پیش کیا، جو کہ بتوں کے آگے ڈالا جاتا تھا، یا بتوں پر چڑھایا جاتا تھا، یا بتوں کے نام کا ہوتا تھا، تو انہوں نے وہ کھانے سے انکار کر دیا اور ریجیکٹ کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ ہدیہ کیوں نہیں کھایا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتوں کے نام کا ہے، اور یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اس بکری کا گوشت ہے، جب وہ قریش بکری کو بتوں کے نام پر ذبح کرنے کے لیے لے جاتے، تو یہ زید بن عمرو بن نوفل کہا کرتے تھے کہ یہ بکری کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کا چارہ اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے، اور اس سے جو دودھ نکلتا ہے وہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہے، لہذا تم اس کو بتوں پر کیسے چڑھاتے ہو، یا بتوں کے نام پر کیسے قربان کرتے ہو، اس کو تمہیں اللہ کے نام پر قربان کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنے سلیم الفطرت تھے۔ یعنی اس سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جو دین حنیف پر قائم تھے، جن کا دل گواہی دیتا تھا کہ یہ سب جو آئیڈلٹری ہے، یا پھر یہ جتنے بھی اس وقت کے مشرکانہ رسم و رواج تھے اور توہم پرستی تھی، یہ سب غلط ہے۔ تو شرک سے وہ سخت بیزار تھے، کبھی یہ ذبیحہ وہ نہیں کھاتے تھے قریش کا، کبھی کوئی ہدیہ وہاں سے نہیں لیتے تھے، کوئی چڑھاوا نہیں چڑھاتے تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب ایک دفعہ قریش کوئی کسی میلے پر گئے بتوں کی پوجا کے لیے، تو اس وقت صرف چار لوگ تھے مکہ شہر میں جو گئے نہیں تھے، یعنی پورا مکہ شہر خالی ہو گئے تھے سوائے چار لوگوں کے، وہ چار لوگ یہ تھے، جس میں ایک زید بن عمرو بن نوفل تھے۔ اور پھر عبید اللہ بن جہش کے بارے میں تو جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں، ہم کو معلوم ہے، آپ نے پڑھائی ہوگا سیرت میں، کہ یہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ہسبینڈ تھے۔ ہجرت حبشہ کے بعد انہوں نے دوبارہ سے کرسچینٹی قبول کر لی، اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو گئے تھے، اور پھر اسی حالت میں ان کی جان چلی گئی۔ بہرحال تو یہ زید بن عمرو بن نوفل، یہ پوری ایک اکیلی امت کے لحاظ سے اٹھائے جائیں گے، اور کیوں؟ کیونکہ یہ سلیم الفطرت تھے اور یہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے، دین حنیف کے قائل تھے، اور وہ باقاعدہ اعلان کیا کرتے تھے کہ میں اس دین کو مانتا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا دین تھا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ نہ شرک کرتے تھے اور نہ ہی لوگوں کو شرک کرنے دیتے تھے، یعنی علل اعلان کہتے تھے کہ تم یہ جو شرک کرتے ہو، بتوں کے آگے جھکتے ہو، یہ غلط ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ کبھی کوئی اپنی لڑکی کو دفن کرنے کے لیے لے جاتا ہے، کسی کے گھر لڑکی پیدا ہوتی تو یہ اس کے گھر جاتے اور کہتے کہ یہ لڑکی تم مجھے دے دو، اس کو دفن نہ کرو، میں اس کی پرورش کروں گا اور میں اس کا ذمہ لیتا ہوں۔ تو ایسی لڑکیوں کو وہ اڈاپٹ کر لیتے تھے، ان کی پرورش کرتے اور ان کی شادی کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں بھی کیسی انسانیت تھی، جبکہ ہر طرف شرک اور جہالت کا دور دورہ تھا۔ تو یہ زید بن عمرو بن نفیل انہی کے بیٹے سعید ہیں۔ تو آپ خود سوچے کہ جن کے والد اتنے سلیم الفطرت تھے، تو ان کے بیٹے نے پھر کیوں نہ اسلام کو قبول کرنے میں پہل کی ہوگی۔ تو اسی لیے سابقون الاولون، ایون ابو بکر صدیق کے برابر یا ابو بکر صدیق کے فوراً بعد کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، سعید رضی اللہ عنہ نے۔ پھر ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے کہ سعید بن زید جنتی ہیں، عشر مبشرہ میں سے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی ہوتے تھے رشتے میں، اور ان کے بھتیجے بھی لگتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی جو بہن تھی فاطمہ، وہ ان کی بیوی تھی، اور ان کی بہن عاتقہ کی شادی عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ قریشی تھے، بنو عدی سے تعلق تھا، اور ان کا نسب نامہ کعب بن لوئی پر جا کر اللہ کے رسول سے مل جاتا ہے۔ اور والد ماشاءاللہ بہت ہی مشہور تھے، جو کہ زمانۂ جاہلیت میں دین حنیفی پر قائم تھے، اور اسی پر ان کی موت واقع ہوئی۔ اور زید بن عمر اور ورقہ بن نوفل دونوں بہت گہرے دوست تھے، کیونکہ ایک ہی دین کی بنیاد پر۔ تو ظاہر سی بات ہے، پھر سعید رضی اللہ عنہ ایسے موحد باپ کے بیٹے ہوئے جو کہ خود دین حنیفی پر قائم تھے، اور اسی حالت ان کی روح پرواز کر گئی۔ اگر ان کو اللہ کے رسول کے بارے میں پتہ چلتا تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں ہوتے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کے والد، یعنی سعید رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے، روم سے واپس آ رہے تھے، اور بار بار وہ تحقیق کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اصل میں یعنی صحیح دین کی تحقیق کے لیے وہ بڑے بڑے ایسے بڑے ممالک کا دورہ کیا کرتے تھے۔ جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو بلقا کے مقام پر، جہاں پر آپس میں کچھ لوگوں کی جنگ چل رہی تھی، تو غلطی سے یہ بھی مارے گئے۔ یعنی اس وقت نبوت 5 سال کے بعد اللہ کے رسول کو نبی بنایا گیا، یعنی جس وقت حجر اسود نصب کیا جا رہا تھا اور کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 35 ایئرس کے تھے۔ اس وقت ہی زید بن عمرو کا انتقال ہوا، یعنی وہ شہید کر دیے گئے۔ اور پھر ان کے بعد جب 5 سال کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے نبی ہونے کے بارے میں بتایا، تو سعید بن زید نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو ان کی شادی فاطمہ بنت خطاب سے ہوئی تھی، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، اور بہت مشہور واقعہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی انہی لوگوں کے ذریعے سے ہوا۔ اور وہ مشہور واقعہ ہم ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، جو فاطمہ تھی یہ قدیم الاسلام تھی، یہ بھی ان کی کنیت ام جمیل تھی، بہت ہی سمجھدار اور ذہین خاتون تھی۔ ان چند گنی چنی خواتین میں سے تھیں جو پڑھنا لکھنا جانتی تھیں، اور بہت ہی زیادہ ان کے اندر عزم اور ہمت تھی، دلیر خاتون تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، اور اسلام لانے والوں میں ان کا نمبر بالکل فرسٹ بیچ میں آتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے رعب کی وجہ سے انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا، کیونکہ اس وقت تک عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول نہیں کیے تھے انہوں نے۔ ان دونوں میاں بیوی نے اسلام کے لیے بہت ساری قربانیاں دیں۔ پھر ہجرت کر کے جب یہ مدینہ آئے تو رفاع بن عبد المنذر کے مہمان بنے، اور یہی دو صحابہ تھے جن کو اللہ کے رسول نے اس قافلے کے بارے میں حالت معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا، سعید بن زید، طلحہ بن عبید اللہ۔ اور اسی بنا پر یہ لوگ جنگ بدر میں شامل نہیں ہوتے، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو جنگ بدر میں سے مال غنیمت دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جنگ بدر کے ہی ایک حصے کے لیے کام کرنے کے لیے گئے تھے یہ۔ بہرحال دونوں بدری صحابی شمار کیے جاتے ہیں، اور مال غنیمت میں سے ان کو حصہ ملا تھا۔ سعید بن زید کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ احد، غزوہ خندق اور تمام غزوات میں وہ اللہ کے رسول کے ساتھ شریک تھے۔ جیسے کہ ہم نے عشر مبشرہ کے بارے میں پہلے ہی پڑھا ہے کہ ہر جو بھی عشر مبشرہ تھے، وہ ہر غزوے میں اللہ کے رسول کے رائٹ یا لیفٹ میں رہتے تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کو جنت کی خوشخبری دی، اور اسی بنا پر وہ عشر مبشرہ میں شامل ہیں۔ جس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے سیریا پر فوج کشی کا حکم دیا، یعنی اس وقت کمانڈر ابو عبیدہ بن جرہ تھے، تو ان کے ساتھ جو پیدل فوج کی جو کمانڈ تھی وہ سعید بن زید کے ہاتھ ہی میں تھی۔ دمشق کی فتح میں بھی وہ شریک تھے، اور ابو عبیدہ بن جرہ نے ان کو دمشق کی گورنری پر مقرر کیا تھا، لیکن انہوں نے وہ عہدہ قبول تو کر لیا، لیکن ان کا دل جہاد میں لگا ہوا تھا، لہٰذا کچھ دیر وہ صبر کر کے رکے رہے۔ اس کے بعد فوراً خط لکھا کہ آپ لوگ تو جہاد کر رہے ہیں اور میں اس سے محروم رہوں، لہٰذا میری گزارش ہے کہ میری جگہ کسی اور کو بھیج دیں، اور میں جہاد میں حصہ لینے کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھیں کیسا ان کو شوق جہاد تھا۔ پھر ان کی جگہ پر یزید بن ابی سفیان کو دمشق کا گورنر بنایا گیا. اور کہا جاتا ہے کہ اسی دوران مروان بن حکم کے دور میں ایک خاتون نے ان کے اوپر ایک جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ سعید بن زید نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے یا کنویں پر قبضہ کر لیا ہے. کہا جاتا ہے کہ مروان نے ان کو بلا بھیجا اور ان سے اس کی تصدیق چاہی. تو انہوں نے بہت ہی تعجب سے کہا کہ کیا میں کسی پر ظلم کر سکتا ہوں جبکہ میں نے اللہ کے رسول کا فرمان سن رکھا ہے. مروان نے پوچھا کون سا فرمان؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے جس کسی نے کسی مسلمان کی ایک بالشت بھر زمین حق کے بغیر ہتھیا لی اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن سات زمینوں کا توق پہنائیں گے. مروان بن حکم نے جب یہ سنا تو کہنے لگے اس کے بعد کسی دلیل یا گواہی کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی اور مقدمہ ختم کر دیا. سعید بن زید ہم سب جانتے کہ جب ان کے اوپر یہ غلط الزام لگائے گئے تو ان کو اس سے بہت تکلیف پہنچی اور ان کے دل پر کہا جاتا کہ بہت چوٹ پڑی. انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور کہا کہ اے میرے رب اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کی بینائی ختم کر دے اور اس کنویں کو اس کی قبر بنا دے. اے میرے رب اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کی بینائی کو ختم کر دے اور اس کے کنویں کو اس کی قبر بنا دے تاکہ مسلمانوں کو بھی یقین ہو جائے کہ میں نے اس پر ظلم نہیں کیا. کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور کچھ ہی دن گزرے تھے کہ یہ عورت اندھی ہو گئی اور تھوڑے عرصے کے بعد وہ اپنے کنویں میں گر گئی اور وہیں اس کی قبر بنی. اب آپ دیکھیں کہ کیسے انہیں جھوٹا, کیونکہ اس عورت نے جھوٹا الزام لگایا تھا اور چونکہ ان کے دل کو تکلیف پہنچی. بھلا کوئی صحابی بھلا کیسے کسی پر ظلم کر سکتے ہیں اور وہ بھی اشرے مبشرہ میں سے. تو بہرحال ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ کسی ام المومنین نے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ سعید بن زید پڑھائیں گے. تو لہٰذا اس وقت مروان بن حکم نے ان سے اختلاف کے باوجود ان کو مسلح پر کھڑا کیا اور انہوں نے ہی نماز جنازہ پڑھائی. ایک دن ان کو پتہ چلا کہ کوئی شخص جو ہے اصحاب رسول کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس بات کو میرے کانوں نے سنا اور میرے دل و دماغ میں یہ بات محفوظ ہو گئی. میں جھوٹا راوی نہیں کہ اللہ کے رسول سے جھوٹی بات بیان کروں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا 10 لوگ جنت میں ہیں, ابو بکر جنت میں ہیں, عمر جنت میں ہیں, عثمان جنت میں, علی جنت میں, طلحہ جنت میں ہیں, زبیر جنت میں ہیں, عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہیں, سعد بن ابی وقاص اور ابو عبیدہ بن جرہ جنت میں ہیں رضی اللہ عنہم. اور اگر تم چاہو تو میں دسویں کا نام بھی لے دوں. لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے, ان کو اللہ کا واسطہ دے کر کہنے لگے کہ اے صحابی رسول بتائیں وہ دسویں شخصیت کون سی ہے. تو سعید بن زید فرمانے لگے تم لوگ مجھے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتے ہو تو اللہ کی قسم دسواں میں ہوں. پھر فرمایا اللہ کی قسم اللہ کے رسول کے ساتھ کسی شخص نے کسی جنگ میں حصہ لیا یا حاضر ہوا اور اس کا چہرہ غبار آلود ہو گیا تو اس کا یہ عمل تمہارے ایک شخص کی ساری زندگی سے افضل ہے, خواہ اس کی عمر نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر ہو. تو ان کے زندگی کے بارے میں ہمیں بس یہاں تک ہی حالات ملتے ہیں, بہت زیادہ حالات تو نہیں ملتے. ان کی عمر کہا جاتا ہے 70 برس سے کچھ زیادہ تھی. مدینہ سے 10 میل دور عقیق کے مقام پر 52 ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور سعد بن ابی وقاص نے انہیں غسل دیا اور ان کی تجہیز و تکفین کی. پھر وہ لوگوں کے ساتھ ان کی میت کو لے کر مدینہ آئے اور وہیں انہیں دفن کیا گیا. ان کی قبر میں سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن عمر اترے اور انہیں ان کی آخری آرام گاہ میں لٹا دیا. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے اور ان سے راضی ہو. بہرحال یہ وہ صحابہ تھے جو کہ اشرے مبشرہ تھے اور یہ ہماری جو سیریز چل رہی تھی اشرے مبشرہ کی, تو اس کا مقصد کیا تھا اصل میں اور کیوں ہم نے یہ پڑھا اور کیوں ہم نے اتنا وقت لگایا, کتنے گھنٹے ہم نے لگائے؟ ہم سب جانتے عمر رضی اللہ عنہ کی تو سیرت میں ہمیں کم سے کم 10-12 گھنٹے لگے, عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت میں 7-8 گھنٹے لگے. تو اتنے سارے گھنٹے ہم نے کیوں لگائے؟ کیا مقصد تھا ہمارا؟ کیا وجہ تھی کہ جو ہم نے ان صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھا, ان کی زندگی کے وہ روشن پہلو ہم نے جاننے کی کوشش کی جس کی بنا پر یہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی رضامندی کی سند ان کو دنیا میں دے دی قرآن میں کہ اللہ ان سے راضی ہوا. میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ ہم غور کریں, ہم سوچیں, ہم کچھ وقت لگائیں, اپنا احتساب کریں ان صحابہ کی خوبیوں میں سے کون سی ایسی خوبی ہے میرے اندر موجود ہے, میری سیرت میں, میری شخصیت میں, میری پرسنالٹی میں کس چیز کی کمی ہے, مجھے اپنے آپ کو کس طرح سے بہتر بنانا ہے, میرا کردار, میرا رویہ, میری سوچ, میرا عمل کس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے. ان صحابہ اکرام کی زندگی سے ہمیں یہی سوچنا ہے, یہی سیکھنا ہے اور یہی سبق لینا ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے, پھر ہم کچھ کرنے والے بنے. اور وہی والی بات ہے کہ ہمیشہ اس آیت کو یاد رکھیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو لوگ بھی ہمارے راستے میں جدوجہد کریں گے, کوشش کریں گے, ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولتے چلے جائیں گے, آسان کر دیں گے. تو ہمیں سوچنا ہے, ہمیں فکر کرنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہماری سیرت کیسی ہونی چاہیے, ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے. بحیثیت ایک ماں میری کیا ذمہ داری ہے, بحیثیت ایک بہن میری کیا ذمہ داری ہے, بحیثیت بیوی میری کیا ذمہ داری ہے, اور بحیثیت ایک مومنہ ایک مسلمہ ہونے کی میری کیا ذمہ داری ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جگہ جگہ آپ دیکھیں گے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، بے شک مومن مرد اور مومن عورتیں، تو جگہ جگہ آپ کو دونوں کا ذکر ساتھ میں ملے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کام کرنا ہے امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا، یہ دونوں کو مل کر کرنا ہے، مردوں اور عورتوں کو، دونوں کو مل کر. اور انہیں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، انہیں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان قریب ان پر رحم فرمائے گا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. تو یہ کام ہماری ذمہ داری ہے. اور سب سے بڑھ کر تو ہمیں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنی ہے، انہیں ایسا نیک انسان بنانا ہے، چاہے وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، کہ وہ اسلام کے لیے ایک بہترین سرمایہ بنے. ہمارے جانے کے بعد، ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، دین اسلام کے علم بردار بنے، دین کے لیے جد و جہد کوشش کرنے والے بنے، دین کے لیے قربانیاں دینے والے بنے، اپنی زندگی میں سے ایک حصہ وہ دین کے لیے لگانے والے بنے. کہ ٹھیک ہے بھائی، ان کے ذمہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کریں، کمائیں، کھائیں، ٹھیک ہے وہ سب اپنی جگہ، لیکن دین کا کام کرنے سے یہ سب تو نہیں چھوٹ جاتا. وہ بھی ساتھ میں کریں، یہ بھی ساتھ میں کریں، دونوں کام ضروری ہیں. تو بچوں کی سوچ ایسی بنائیں، بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ وہ اپنے آپ کو وقف کر دینے والے بنے دین کے لیے. ہمارے بچے بھی یہی صحابہ کرام کی سیرت کو اپنانے والے بنیں، ہم بہترین مائیں بنیں ان کی تربیت کرنے والی، ہم بہترین ایک مومنہ ثابت ہوں جو اپنے بچوں کے دلوں میں اس بات کو بٹھا دیں کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تمہیں کیا کام سر انجام دینا ہے، تمہارا نصب العین کیا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے. ایک بہترین مسلمان بنائے اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کے ساتھ لگے رہیں، ان کی تربیت کریں، ان کی تربیت پر توجہ دیں. ہمارے بچے بہترین دین کے دائیں ہوں اور دنیا میں بھی وہ اچھا مقام حاصل کریں انشاءاللہ. کیونکہ ہمارا دین اور دنیا دونوں کو الگ الگ نہیں کرتا، ہمارا دین تو دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے الحمدللہ. اور آپ دیکھیں کہ جب ہم امت مسلمہ کا وہ دور کے بارے میں پڑھتے ہیں جو کہ بہت ہی بہترین گولڈن ایرا تھا مسلمانوں کا، اس میں مسلمانوں نے ہر فیلڈ میں ترقی کی، ہر قسم کا علم، جو علم و فنون تھے اس زمانے کے، ہر فیلڈ میں انہوں نے نمایاں کامیابی، نمایاں کردار ادا کیا. تہذیب، کلچر، علم، سائنس، کیا کچھ نہیں تھا، مسلمانوں نے ہر معاملات میں ماشاءاللہ وہ آگے بڑھتے چلے گئے، ترقی کی، اور کوئی چیز انہوں نے باقی نہیں چھوڑی. تو جب ہم قرآن سے جڑیں گے، حدیث سے جڑیں گے، سیرت صحابہ سے جڑیں گے، یقین جانے ہمارے سامنے زندگی کا واضح مقصد آ جائے گا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. ہمیں دنیا میں ایسے نہیں بھیجا گیا ہے بلکہ بامقصد زندگی گزارنے کے لیے بھیجا گیا ہے. تو ہماری جد و جہد، ہماری کوشش، ہماری لگن، ہماری محنت سب ہمارے دین کے لیے ہو. اور اس کے لیے اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنا ہمیں آنا چاہیے. ہم وقت کو مینیج کرنے والے بنیں. وقت ہمارے ہاتھ سے پھسلتا چلا جا رہا ہے، ہم نہیں جانتے ہماری موت کب آئے گی. ہمیں دنیا سے جانے سے پہلے کوئی ایسا کام کر جانا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمیں بھی وہ لقب مل جائے، اور ہمیں بھی وہ سند مل جائے کہ اللہ تم سے راضی ہوا. جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمیں بھی صدا آئے کہ یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بس یہی ہمارا مقصد ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ تعالی کی جنتوں میں داخل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہمیں نصیب ہو اور وہ نعمتیں ہم حاصل کر سکیں جو آخرت کی نعمتیں ہیں، جو ہمیشہ رہنے والی ہیں. دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے اور بہت سے لوگ دنیا سے جا چکے، ہم سب جانتے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے، جو بے مقصد زندگی گزار کے چلے گئے. لیکن ہمارے سامنے ایسے ہمارے ہیروز، ہمارے صحابہ کی مثال موجود ہے جنہوں نے بہترین زندگی گزاری اور اپنے لیے ایسے کام کر گئے جو ان کی دنیا سے جانے کے بعد بھی جاری ہیں آج الحمدللہ. تو ہم بھی کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کریں جو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقے جاریہ بنے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. اور اللہ تعالی ہمیں یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی سے، ان کے واقعات سے سبق حاصل کرنے والا بنائے، ان کی سیرت کو اپنانے والا بنائے، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے والا بنائے اور ان کی جیسی خوبیاں اللہ تعالی ہمارے اندر پیدا کرے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.